الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، حیات المسلمین کی رو نمبر 23 چونکہ ابھی شروع ہوئی تھی اور اس کا اکثر حصہ باقی تھا، جس کا رمضان مبارک سے پہلے پورا ہونا بظاہر مشکل تھا، اور آئندہ منگل کے بعد شب برات الحمدللہ آنے والی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، اس کے بعد پھر رمضان المبارک کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، اور پھر میرا سفر بھی متوقع ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ اس منگل کو اور آنے والی منگل شب برات کے متعلق ضروری باتیں عرض کر دی جائیں، اس کے بعد پھر کچھ باتیں انشاءاللہ رمضان مبارک کے متعلق بیان کی جائیں گی. اور حیات المسلمین کی روح نمبر 23 کا جو باقی حصہ ہے وہ انشاءاللہ جب آئندہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اور موقع ملا تو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. اللہ جل شانہ کے ہم پر بڑے انعامات ہیں اور بڑے بڑے احسانات ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ہمارے ساتھ بہت ہی رحمت و کرم کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ کے ان انعامات کو اور احسانات کو اگر تفصیل سے بیان کیا جائے تو برسوں چاہیے، پھر بھی وہ ختم نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احسانات لامحدود ہیں. ظاہر لامحدود کو انسان کیا بیان کر سکتا ہے، کیسے بیان کر سکتا ہے. اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سلسلے میں ایک واقعہ سنا تھا، یاد آیا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جو مشہور بزرگوں میں سے ہیں اور آج بھی ان کی تقریباً 50 مجلسیں فیوز یزدانی کے نام سے اردو میں موجود ہیں، اور وہ بڑے عجیب و غریب اور ایمان افروز ہیں، پڑھنے کے لائق ہیں، فائدہ اٹھانے کے قابل ہیں۔ تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت بیان فرماتے تھے، چالیس سال تک اپنے وعظ میں صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت بیان فرماتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کی صفت جمال کا عکس ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صفت جمال اور صفت رحمان و رحیم ہونے ہی کو بیان کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس قدر مہربان ہے، اس قدر مہربان ہے، اس قدر مہربان ہے۔ 40 سال کے بعد خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بیان کرتے کرتے 40 سال ہو گئے، کہیں ایسا نہ ہو لوگ سن کر ہو جائیں اور یہ سمجھیں کہ بس جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی رحمت ہے تو اب کیا ضرورت ہے گناہوں سے بچنے کی، کہیں ایسا نہ ہو لوگ نڈر ہو جائیں، بے خوف ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں جرت کرنے لگے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا خوف بھی بیان کرنا چاہیے، جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے وہاں اللہ تعالیٰ کا خوف بھی تو ہے نا۔ یہ سوچ کر حضرت نے ایک دن اپنی مجلس میں، جس میں ہزاروں آدمی ہوتے، دور دور سے لوگ حضرت سے فیض اٹھانے کے لیے حاضر ہوتے، اللہ تعالیٰ کے خوف کے موضوع پر بیان فرمایا، اور حضرت کا جو بیان ہوتا تھا انتہائی پر اثر ہوتا تھا، چونکہ دل سے نکلتا تھا دل میں اترتا تھا۔ تو حضرت کے بیان کا مجمع پر اتنا اثر ہوا کہ اللہ کا خوف کا بیان سن کر بعض آدمیوں کا انتقالی ہو گیا۔ اور جب مجلس برخاست ہوئی تو ساتھ ساتھ کئی جنازے بھی اٹھے، اور نماز جنازہ پڑھ کے ان کو دفن کر دیا گیا۔ دن گزرا، رات آئی، تو خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر عتاب ہوا، اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ اے عبدالقادر، کہ ہماری رحمت 40 سال میں ختم ہو گئی، کیوں ہمارے بندوں کو ہم اتنا ہم سے ڈراتے، بس ہماری رحمت ہی بیان کرتے رہتے۔ تو حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی کبھی ختم ہونے والی ہے، اسی لیے اللہ پاک نے زمین و آسمان کے ہزاروں سال پہلے، زمین و آسمان کے پیدا ہونے سے ہزاروں سال پہلے لوہے محفوظ میں سب سے پہلے بسم اللہ، اس کے بعد یہ لکھوایا ہوا ہے کہ سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے بڑھی ہوئی ہے، یعنی غصہ میں بہت کم کرتا ہوں، مہربانی شفقت رحمت زیادہ کرتا ہوں۔ اور علماء نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ رحمت کرنا، شفقت فرمانا، درگزر فرمانا، معاف کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات کا تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں رحمت غالب ہے۔ تو ذات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، مہربانیاں فرماتے ہیں، نعمتیں عطا فرماتے ہیں، احسانات کی بارش فرماتے ہیں، درگزر فرماتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تقاضا ہے. تو ظاہر ذات سب سے بڑھ کر، تو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت سب سے بڑھ کر، اور غصہ و ناراضگی یہ بندوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتا ہے. تو بندوں کی بدعمالیاں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہٹ کر ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہٹ کر جو چیز ہوگی وہ کم تر ہوگی، اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا تقاضا ہوگی وہ زیادہ ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ اور ناراضگی غصہ کم. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی ہے ہم پر کہ بے پایا اور بے حساب. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے. اور ہر حصہ ایسا ہے جیسے زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ. ان 100 حصوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ زمین میں اتارا ہے. اس کی وجہ سے دنیا میں سارے محبت کے رشتے قائم ہیں. جتنی بھی آپس میں محبتیں ہیں اور جتنے بھی محبت کے رشتے دنیا میں قائم اور دائم ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اس ایک رحمت کے اثر کی وجہ سے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اسی ایک حصہ رحمت کی وجہ سے ماں باپ اپنے اولاد سے محبت کرتے ہیں، اولاد اپنے ماں باپ سے محبت کرتی ہے، شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے، بیوی شوہر سے محبت کرتی ہے، دوست سے محبت کرتا ہے، رشتے دار آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ جانور بھی اپنے بچوں سے اسی اللہ تعالیٰ کے 1/100 حصے کی وجہ سے محبت کرتے ہیں. جانور بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں. اور حدیث شریف میں اس کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام جنگل سے گزر رہے تھے، تو ایک جگہ قریب قریب چند درخت تھے جن کو کہتے ہیں درختوں کا جھنڈ. تو وہاں سے گزرے تو کسی پرندے کے بچوں کے بولنے کی اور چہچہانے کی ان کو آواز سنائی دی، کیونکہ ایسے جگہ پر پرندے گھونسلہ بنا لیتے ہیں، وہیں انڈے بچے ہو جاتے ہیں ان کے. تو جب انہوں نے بچوں کی آواز سنی تو وہ اندر چلے گئے. دیکھا کہ واقعی ایک درخت میں گھونسلہ ہے، اس گھونسلے کے اندر کسی پرندے کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں جو چہچہا رہا ہے، بول رہے ہیں. انہوں نے گھونسلے میں سے بچے اٹھا لیے اور اپنے ہاتھ پہ چادر ڈال کے اس بچوں کو اس چادر میں اپنے ہتھیلی پہ رکھ لیا اور کپڑے سے ڈھک لیے اور ڈھک کے باہر آ گئے. ابھی چند قدم چلے ہوں گے کہ ان بچوں کی ماں کو جو ایک پرندہ تھا محسوس ہو گیا کہ انہوں نے ہمارے میرے بچے نکالے، تو وہ فضا میں چکر لگانے لگی اور بے چین اور بے قرار ہونے لگی کہ تم میرے بچوں کہاں لے کے جا رہے. انہوں نے بھی اس کی بے چینی کو، بے قراری کو یا اس کے احتجاج کو محسوس کر لیا. تو انہوں نے وہ اپنے ہاتھ میں سے پرندوں پر سے کپڑا ہٹایا، جیسے کپڑا ہٹایا اور اس پرندوں بچوں کی ماں نے فضا میں ان بچوں کو ان کے ہاتھ پہ بیٹھا ہوا دیکھا تو وہ اس قدر بے قرار ہوئی کہ آ کر بچوں پہ بیٹھ گئی اور پروں کے اندر اپنے بچوں کو چھپا لیا. عام طور پر تو فضا میں تو ماں اڑتی ہے لیکن ہاتھ پر آ کر کم بیٹھتی ہے. اس واقعے میں یہ کہ وہ آ کے بیٹھ گئی تو انہیں بڑا تعجب ہوا کہ اس بچوں کی ماں نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، اس قدر اس کو اپنے بچوں سے محبت، اس قدر اس کو اپنے بچوں سے محبت کہ جان کی پرواہ نہیں کی. وہ آ کے ان کے اوپر بیٹھ گئی اور اس کی محبت اس قدر کہ جان کی پرواہ کیے بغیر وہ اپنے بچوں پر ہی آگے بیٹھ گئی اور ان کو اپنے آغوش میں لے لیا. تو بڑا ان کو تعجب ہوا اور پھر انہوں نے اس پہ کپڑا ڈھک لیا تھا وہ بھی اندر. اب یہ آئے گئے جا کر کے حضور خدمت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ سنایا. پہلے تو آپ نے تنبیہ فرمائی کہ دیکھو کسی پرندے کو ایسی تکلیف نہیں دینی چاہیے, کسی پرندے کو یا اس کے بچوں کو اس طرح ستانا نہیں چاہیے, نہ پرندے کو ستانا بھی گناہ کی بات ہے. آپ نے اس سے منع فرمایا اور یہ بھی حکم دیا کہ جاؤ وہاں جا کر اسی کے گھونسلے میں بچوں کو پہنچا کر کے آؤ اور آئندہ ایسا مت کرنا. یہ بھی ہمارے لیے سبق ہے یاد رکھو کہ نہ کسی جانور کو اور نہ کسی پرندے کو ستانا تکلیف دینا بھی درست نہیں ہے. وہاں پہ فرمایا وہاں پہنچا دوں. اس کے بعد آپ نے جو فرمایا اس کا خلاصہ یہ کہ جتنا اس پرندے کو اپنے بچوں سے محبت ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے محبت ہے. جتنی اس پرندوں کو اپنے بچوں سے محبت ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے محبت ہے. تو یہ جو پرندوں کی محبت کا اس واقعے میں آپ نے ذکر سنا یہ اللہ تعالیٰ کی اس 1/100 رحمت کا اثر ہے, اور 99 حصے رحمت کے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جمع کیے ہوئے ہیں, آخرت میں رکھے ہوئے ہیں, اور جب قیامت قائم ہوگی تو یہ دنیا کا 100واں حصہ بھی جا کر اس سے مل جائے گا, اور پھر 100 کے 100 حصے آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کی بخشش فرمائیں گے اور درگزر فرمائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اس قدر اللہ تعالیٰ مہربان ہے اور رحمان و رحیم ہے. اس رحمت کا ایک اثر اور ایک اللہ تعالیٰ کا احسان اور انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے حضور کی امت کو ثواب دینے کے لیے, اجر و ثواب عطا کرنے کے لیے, مغفرت و بخشش عطا کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً کچھ گھڑیاں, کچھ دن, کچھ راتیں, کچھ عشرے, کچھ مہینے ایسے عطا فرماتے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا عمل کرو اور بہت زیادہ اجر و ثواب مل جائے. تھوڑی سی محنت کرو, اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی طرف سے خوب محنت رحمت مل جائے, مغفرت عطا ہو جائے, بخشش مل جائے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے. خدا کرے ہم اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کی قدر کریں. چنانچہ سال میں اللہ تعالیٰ نے 5 راتیں ایسی رکھی ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو آدمی سال کی 5 راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب فرما دے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی واجب نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ایسے مہربان ہیں اور ایسے رحمان و رحیم ہیں کہ بعض اعمال کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کے دینے کو خود ہی اپنی مہربانی سے اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں کہ جو یہ عمل کرے گا میں ضرور اس کو یہ دوں گا. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ 5 راتیں جو آدمی جاگ کر عبادت میں گزارے تو اللہ تعالیٰ اپنے ذمے اس کے لیے جنت دینا واجب کر لیتے ہیں کہ ضرور ہی اس کو جنت عطا فرمائیں گے. وہ 5 راتیں یہ ہیں. نمبر 1 8 ذی الحجہ کی رات, نمبر 2 9 ذی الحجہ کی رات, نمبر 3 10 ذی الحجہ کی رات, نمبر 4 عید الفطر کی رات, نمبر 5 شب برات, 15 شعبان کی رات. اس کو شب برات بھی کہتے ہیں, شب مغفرت بھی کہتے ہیں. 5 راتیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے ہمیں یہ 5 راتیں عطا فرمائی ہیں کہ جو آدمی ان 5 راتوں کی قدر کرے گا اور ان مبارک راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے گا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا, اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھے گا, دعائیں کرے گا, نوافل پڑھے گا, گناہوں سے بچے گا, دوسرے نیک کاموں کو انجام دے گا تو اس کے نتیجے میں انشاءاللہ جنت کا مستحق بنے گا. اسی طرح معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے, جب ماہ شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ پاک اپنی ساری مخلوق کی طرف خصوصی توجہ فرما. یہ خصوصی توجہ بھی مہر ان کی رحمت اور ان کی عنایت ہے. ان مخلوق اس قابل کہا کہ خالق کائنات ان کی طرف خصوصی توجہ دے, مگر اپنی رحمت سے وہ توجہ دیتے. اللہ تعالیٰ کو چونکہ اپنی مخلوق سے محبت ہے اس لیے نظر کرم فرماتے ہیں اور اپنی ساری ہی مخلوق کی بخشش فرما دیتے ہیں سوائے دو آدمیوں کی. ایک مشرک کی بخشش نہیں فرماتے, ایک کینہ رکھنے والے کی بخشش نہیں فرماتے. اور دوسری روایت میں مزید چند آدمیوں کا ذکر ہے. ایک وہ مرد جو اپنی شلوار ٹخنے سے نیچے رکھنے والا ہے, دوسرے وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہے اور ان کو ستانے والا ہے, پریشان کرنے والا ہے, تیسرے وہ آدمی جو کسی کو ناحق قتل کرنے والا ہے, پانچویں وہ شخص جو شراب پینے کا عادی ہے. تو دوسری روایت میں پانچ آدمی ہو گئے, پہلی روایت میں دو آدمی ہو گئے, سات آدمی ہو گئے. بعض روایتوں میں اور بھی بعض گنہگاروں کا ذکر ہے کہ ان کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی. تو اس میں سات آدمیوں کا ذکر ہے کہ اس رحمت عام کے موقع پر جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں پر برس رہی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش فرما رہے ہیں, مغفرت فرما رہے ہیں, تو یہ سات آدمی ایسے محروم ہیں کہ اس مبارک رات میں ان کی بخشش نہیں ہوتی. لہذا اس کے بارے میں ذرا سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اور بھائی ہم یہاں پر جمع ہوتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے, اور کوئی مقصد نہیں. تھوڑی دیر کے لیے یہاں جمع ہو جاتے ہیں اور آ کر کے دین کی باتیں سنتے ہیں اور سناتے ہیں تاکہ ہم اپنا جائزہ لیں, اور جائزہ لے کر کے اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے تو اس سے توبہ کر لیں, اور کسی نیک بات کا تذکرہ ہو رہا ہے اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو کرنے والے بن جائیں, بس اور کوئی غرض نہیں. تو ان گناہوں کی ذرا سی وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ان سات گناہوں میں سے کوئی گناہ ہمارے اندر تو موجود نہیں ہے. خدا نخواستہ اگر ہو تو وہ توبہ کر لیں, کیونکہ ان سات آدمیوں کی بھی شب برات میں اس شرط کے ساتھ بخشش ہو سکتی ہے کہ یہ توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں. ان گناہوں سے بعد آ جائیں تو ان کی بھی اس رات میں بخشش ہو جائے گی. یہ تو گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہے, گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہے. توبہ کر لیں تو محرومی ختم, مغفرت ان کی بھی ہو جائے گی. اس پر میں قصہ سناتا ہوں, پہلے بھی میں نے اشارے دفعہ سنایا بلکہ کئی مرتبہ سنایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا, اور اتنا قحط پڑ گیا کہ لوگ اور جانور مرنے لگے. اور یہ قاعدہ ہے کہ جب قحط پڑ جائے, بارش بند ہو جائے, تو سب لوگ میدان میں جائیں اور میدان میں جا کر کے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر کے پانی مانگے, بارش مانگے, تو عام طور پر بارش ہو جاتی. اور اس میں بھی یہ بھی قاعدہ ہے کہ اگر پہلے دن بارش نہ ہو تو دوسرے دن دعا کریں, دوسرے دن بارش نہ ہو تو تیسرے دن, تیسرے دن آخری دن ہے, بارش ہو یا نہ, بس تیسرے دن کے بعد پھر دوپہر نہیں جائیں گے دعا کرنے کے لیے, بس اپنے طور پر دعا کرتے رہیں گے. تو یہ طریقہ پچھلے پیغمبروں کے زمانے میں بھی تھا, حضور کے یہاں بھی, حضور کی شریعت میں بھی یہ طریقہ ہے. حضور کی شریعت میں دو رکعت پڑھنا بھی ہے کہ بھائی میدان میں جائیں اور میدان میں جمع ہو کر کے دو رکعت نماز استسقاء پڑھیں, اس کے بعد پھر خطبہ ہوگا, اس خطبے کے اندر سب اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں کریں گے اور حاضرین آمین کہیں گے تو اس سے بھی بارش ہو جاتی. لہذا لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ یا حضرت قحط پڑ گیا ہے, بارش بند ہو گئی ہے, بارش ہو ہی نہیں رہی, لہذا آپ سے دعا فرمائیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا بنی اسرائیل کے اندر کہ کل سویرے میدان میں جمع ہوں اور وہاں جا کر کے اللہ تعالیٰ نے سب گڑ گڑا کے دعا کریں گے. اب سب وہاں جمع ہو گئے, موسیٰ علیہ السلام دعا کرانے والے, وہ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں اور کلیم اللہ ہیں, وہ تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے. موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل میدان میں جمع ہو گئے اور دیر تک موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے رہے اور سب آمین کہتے رہے, اور لیکن کہیں بھی بارش کے آثار ظاہر نہیں ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھی آج تو بارش نہیں ہوئی, کل پھر جمع ہوں گے دعا کریں گے. دوسرے دن بھی دعا کی, بارش نہیں ہوئی, پھر فرمایا چلے کل پھر جمع ہوں گے اور دعا کریں گے. تیسرے دن بھی جمع ہوئے, بارش نہیں ہوئی. اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی دعا جو ہوتی ہے وہ مقبول ہوتی ہے. تیسرے دن جب بارش نہیں ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو کر عرض کیا, پروردگار آپ تو اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہیں اور کبھی بھی اپنے بندوں کے اس قدر رونے کو اور دعا مانگنے کو آپ رد نہیں فرماتے, کیا وجہ ہے کہ تین دن سے آپ کے بندے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں اور گڑ گڑا کر رو رو کر پانی مانگ رہے ہیں لیکن بارش کے آثار ناپید ہیں, دور دور بارش کے آثار نہیں ہیں, کس بنا پر آپ بارش نہیں فرما رہے؟ تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ, اس مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے جو 40 سال سے ہماری نافرمانی کرتا آ رہا ہے, اس کی وجہ سے ہم بارش نہیں برسا رہے کیونکہ وہ اس مجمع میں موجود ہے, اور جب وہ اس مجمع میں موجود ہے تو ہم کیسے بارش برسائیں؟ ہماری نافرمانی کر کے ہمارا مقابلہ کر رہا ہے وہ. ہاں اگر وہ اس مجمع میں سے نکل کے چلا جائے تو ہم ابھی بارش برسا دیتے ہیں. بہرحال اس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار وہ بندہ کون سا ہے, یہ تو 70,000 بنی اسرائیل ہیں, کون سا ہے کون سا نہیں ہے, میں کیسے جانوں کیسے پہچانوں, اب میں کیسے کہوں کہ وہ یہ بندہ ہے تو میں اس سے کہوں گا تم جاؤ یہاں سے تاکہ بارش برسے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا آپ کسی بلند جگہ پہ کھڑے ہو کر اعلان کر دو, ہم تمہاری آواز سب کے پاس پہنچا دیں گے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بلند جگہ پہ کھڑے ہوئے اور پھر آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ تین دن سے سب لوگ یہاں آ کر دعا کر رہے ہیں, بارش نہیں ہو رہی ہے, تو اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی ہے کہ اس مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے جو 40 سال سے ہماری نافرمانی کرتا آ رہا ہے اور ہمارا مقابلہ کر رہا ہے, اس کی وجہ سے ہم بارش نہیں برسا رہے, اور وہ بندہ اگر اس مجمع سے چلا جائے تو پھر بارش ہو جائے گی. لہذا میں اعلان کرتا ہوں کہ جو بندہ یہاں پر ایسا موجود ہے اسے چاہیے کہ وہ یہاں سے چلا جائے تاکہ باقی لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بنے اور ان پر رحمت ہو, بارش ہو اور ان کی تکلیف دور ہو. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا تو یہ اعلان اس کے بھی کان میں گیا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا تھا. جب اس نے یہ اعلان سنا نا تو ایک دم ایسا ہوا جیسے کہ اس کو بجلی گر گئی اور ایک دم اس نے اپنے دل میں رونا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ پروردگار آج تک تو آپ نے میرا پردہ رکھا ہوا تھا, کسی کو نہیں معلوم تھا کہ میں کون ہوں کیا کرتا ہوں, آج میں آپ کی پکڑ میں آ گیا, یا اللہ میں آپ کی نافرمانی سے باز آیا, میں توبہ کرتا ہوں, آج مجھے مخلوق کے اندر ذلیل ہونے سے آپ بچا دیجیے, اب میں اگر نکلوں گا تو سب لوگ مجھے دیکھیں گے اور کہیں گے یہ ہے وہ مردود جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی, اور مجھے لعنت کریں گے اور نصیب مجھے میری نسل کو لوگ کوسیں گے کہ ان کا باپ ایسا آدمی تھا ویسا آدمی تھا جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی, تو میں تو ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہو جاؤں گا. یا اللہ آج میں آپ سے معافی کر مانگتا ہوں اور اپنے اس گناہ سے جو میں اب تک کرتا آیا ہوں معافی کو مانگتا ہوں, توبہ کرتا ہوں, آج آپ مجھے مخلوق کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لیجیے اور میرا آج پردہ رکھ لیجیے. بس یہ وہ دل دل میں چپکے چپکے سبھی رو رہے تھے، وہ بھی رو رہا تھا کہ کیا پتا کون کس وجہ سے رو رہا ہے. تھوڑی دیر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ چاروں اس نے گھٹائیں اٹھنی شروع ہو گئی، بادل آنے شروع ہو گئے، اور دیکھتے دیکھتے گھٹا چھا گئے اور رحمت کی بارش برسنے لگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہو گئے کہ اعلان تو یہ ہوا ہے کہ اس مجمع میں جو آدمی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے وہ نکل جائے تو بارش ہو جائے، نکلا کوئی نہیں، بارش پہلے ہو رہی ہے. تو اس میں حضرت کو بڑا تعجب ہوا کہ اعلان تو کچھ ہوا ہے اور عمل کچھ اور ہو رہا ہے. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی، گفتگو کی، عرض کیا پروردگار عالم آپ نے تو یہ اعلان کرایا تھا اور بارش پہلے شروع ہو گئی ہے، ابھی تک تو کوئی بندہ اس مجمع سے نکل کر گیا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس بندے کی وجہ سے بارش رک ہوئی تھی اب اسی کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، کیوں اب وہ بندہ ہمارا باز آ گیا اور اس نے ہم سے معافی مانگ لی ہے اور توبہ کر لی ہے اس نے، تو ہمیں اس سے کوئی ضد تھوڑی تھی. وہی نافرمانی کر کے ہمارا مقابلہ کر رہا تھا، جب اس نے مقابلہ چھوڑ دیا، تابع داری اختیار کر لی تو ہم نے بارش برسا، اب بارش ہو گئی. گناہ کی وجہ سے دیکھو بارش شروع کی گئی، توبہ کرتے ہی بارش ہو گئی. اب آگے دیکھو اللہ تعالیٰ کی مزید رحمت. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ یہ تو عجیب و غریب بندہ ہے آپ کا، یہ تو آپ کا عجیب و غریب بندہ ہے کہ یا تو اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی اور ہوئی تو اسی کی وجہ سے بارش ہوئی، تو یہ تو بندہ قابل زیارت ہے، میں تو اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی اب اسی کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، تو یہ تو قابل دید آدمی ہے. اب اللہ پاک کی رحمت سن، اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ جس کا ہم نے 40 سال پردہ رکھا آج تمہیں دکھا کر اس کو رسوا کر دیں. آیا آیا جس کا ہم نے 40 سال سے پردہ رکھا، کسی کو نہیں پتا تھا کون اللہ تعالیٰ کی ہماری نافرمانی، کون ہماری نافرمانی کر رہا ہے، آج ہم تمہیں دکھا کر کے اس کو رسوا کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم جہاں غفار ہیں ستارے بھی تو ہیں نا اللہ. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تھوڑی اس کو کچھ برا سمجھتے یا کوئی تنبیہ کرتے، موسیٰ علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں میں تو اس کی زیارت کرنا چاہ رہا ہوں، مگر اللہ تعالیٰ نے اتنا بھی گوارا نہیں فرمایا. اس قدر وہ جیسے رحمان و رحیم ہیں ایسے ستار العیوب بھی ہیں، گناہوں پر بھی پردہ رکھتے ہیں. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ میدان قیامت میں اللہ تعالیٰ ایک بندہ مومن کو اپنے پاس بلائیں گے اور اس کو اپنے آغوش رحمت میں لے لیں گے، پردے میں لے لیں گے اپنے، اور پھر اس بندے سے پوچھیں گے تم نے فلاں دن فلانا کام کیا تھا، وہ کیا کہے گا ہاں جی کیے تھے، فلاں دن تم نے یہ گڑبڑ کی تھی جی حضرت کی تھی، فلاں دن تم نے یہ کام نہیں کیا تھا جی کیا تھا. اب اللہ تعالیٰ اس سے گناہ یاد دلوائیں گے تو فلاں دن تم نے ایسا کیا تھا، فلاں دن تم نے ایسا کیا تھا، فلاں دن ایسا کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلائیں گے. اب وہ سوائے ہاں کے اور کیا کرے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے تو اقرار ہی کرنا ہے نا بھائی. وہ کرتا رہے گا، وہ ڈرتا رہے گا کہ بس اب تو میں گیا، اب تو میں گیا، بس اب پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ. جب وہ اپنے سارے غلطیوں کا اقرار کر لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے بندے دیکھ دنیا میں نے تیری ستاری کی، آج تو نے اپنے غلطیوں کا اعتراف کر لیا، آج بھی ہم تیری ستاری، اور پھر خاموشی سے اس کی مغفرت فرما دیں گے اور مخلوق کے سامنے اس کو ذلیل نہیں فرمائیں گے. لیکن کافروں کو برسر عام اللہ تعالیٰ ذلیل رسوا فرمائیں گے ان کے کفر و شرک کی وجہ سے. ایک اور اللہ تعالیٰ کی رحمت عجیب و غریب، وہ بھی حدیث شریف میں، اللہ تعالیٰ ایک اور بندے سے اللہ تعالیٰ گفتگو فرمائے قیامت کے دن، اور فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں نا وہ سامنے لاؤ، تو سب لکھے گئے ہوں گے نام اعمال میں. نام اعمال میں تو چھوٹا بڑا ہر گناہ لکھا جاتا ہے نا، لے کے توبہ کر لے تو پھر مٹ جاتا ہے. تو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اس کے سامنے کرو. پھر پوچھیں گے ہاں بھائی یہ کیا تھا، یہ کیوں کیا تھا تم نے، وہ کہتا جائے گا، اس کے سامنے گناہ آتے جائیں گے اور وہ اعتراف کرتا جائے گا اور ڈرتا رہے گا کہ یہ تو سب چھوٹے چھوٹے گناہ آ رہے ہیں، میرے تو بڑے بڑے گناہ بھی ہیں. خدا نہ خواستہ وہ نہ آ جائیں سامنے، وہ ڈرے گا. چھوٹے چھوٹے گناہ تو سامنے آتے جائیں گے تو انہیں سے وہ گھبرا رہا ہو، لیکن ساتھ ساتھ اس کا اندر ہی اندر یہ گھبراہٹ ہو رہی ہوگی کہ میں نے تو بڑے بڑے گناہ بھی کیے، جھوٹ بھی بولا ہوا ہے، چوری بھی کی ہوئی ہے، کسی کو مارا ہوا بھی ہے اور کسی کو ستایا ہوا بھی ہے، اور نماز بھی نہیں پڑھی، میں نے تو روزے بھی نہیں رکھے، اور یہ بھی نہیں کیا، وہ بھی نہیں کیا، یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ سامنے آ رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو میرا کوئی بڑا گناہ بھی سامنے آ جائے. تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے فرمائیں گے، اپنی مہربانی سے فرمائیں گے کہ فرشتو جتنے بھی اس نے گناہ آپ لوگوں نے اس کے سامنے کیے، ان سب کے بدلے نیکی لکھ دے دو. اس کو جتنے بھی اس نے گناہ کیے ہر گناہ کے بدلے اس کو ایک نیکی دے دو. کہا وہ ایک دم وہ کہنا میرے تو کچھ بڑے بڑے گناہ بھی وہ تو آئے سامنے نہیں آ رہے. تو اللہ تعالیٰ کو ہنسی آ گئی، اللہ جل جلالہ اللہ تعالیٰ کو ہنسی آ گئی. ابھی تو ڈر رہا تھا کہ باپ نے باپ مر گیا، اور اب کہے کہ نہیں میرے تو اور بڑے بڑے گناہ بھی ہیں، وہ سامنے آنا چاہیے تاکہ ان کے بدلے کی نیکیاں ملے. سبحان اللہ. تو بھائی اللہ تعالیٰ کو کوئی اپنے بندوں سے کوئی دشمنی تھوڑی ہے. اگر یہ سات آدمی جو گناہ کرنے والے ہیں اگر یہ بھی توبہ کر لیں گے تو اس رات میں ان کی بخشش ہو جائے گی. لہذا یہ ہمیں سمجھنے چاہیے کہ یہ سات گناہ جو سات گنہگار جو ہیں ان جن گناہوں کی وجہ سے وہ اس مبارک رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت عام سے محروم ہوں گے، کہیں ایسا تو نہیں وہ گناہ ہمارے اندر بھی ہوں. اور بعض گناہ ایسے ہیں جو واقعتا ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، جیسے آپ کو اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو ایک تو یہ ہے کہ مشرک کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی، مشرک کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی. شرک کی دو قسمیں ہیں بھائی، ایک شرک کے ذریعے، ایک شرک خفی. شرک کے ذریعے تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے لائق عبادت ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو بھی معاذ اللہ کو عبادت کے لائق سمجھے. جیسے مشرکین بتوں کی عبادت کرتے ہیں، کوئی چاند سورج کی عبادت کرتا ہے، کوئی اسی درخت کی عبادت کرتا ہے، بعض سانپ بچھو کی عبادت کرتے ہیں، بعض جنات کی عبادت کرتے ہیں، بعض فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں. یا جیسے ہمارے معاشرے کے اندر آپ نے دیکھا کہ بعض بزرگوں کے مزارات پہ جا کر کے وہاں شرک والے اعمال کرتے ہیں، یعنی جو مزار میں بزرگ مدفون ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرح صاحب قدرت سمجھتے ہیں، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ روزی دینے والے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگ جو اس قبر کے اندر مدفون ہیں وہ بھی روزی دینے والے ہیں، یا جیسے اللہ تعالیٰ اولاد دینے والے ہیں یہ بھی اولاد دینے والے ہیں، یا جیسے اللہ تعالیٰ حاجتیں پوری کرنے والے ہیں یہ بزرگ بھی حاجتیں پوری کرنے والے ہیں، ان کی منتیں مانتے ہیں، ان کے مزار کے اوپر سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، در نیت باندھ کر کے نماز پڑھتے ہیں. یہ سب کفری اور شرکیہ اعمال ہیں، یہ سارے کے سارے ہوتے نہیں ہوتے ہمارے ملک کے اندر بھی کتنے بڑے بڑے مشہور بزرگ ان کے مزارات ہیں، وہاں جا کے لوگ منتیں مانتے نہیں مانتے، کہتے ہیں داتا بیٹا دے دے میں چادریں تیری مزار پہ چڑھاؤں گا. اور ایک شعر بھی انہوں نے اپنا بنایا ہوا، من گھڑت اور جھوٹا بالکل، وہ یہ کہ ہماری سنتا نہیں ان کی ٹالتا نہیں. بزرگوں کے متعلق یہ انہوں نے شعر کیا ہے، بس ایک کلمہ ہے کہ ہماری سنتا نہیں الحمد للہ اور ان کی ٹالتا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہماری دعا تو سنتے نہیں ہیں اور ہماری دعا تو قبول کرتے نہیں ہیں. اور یہ بزرگ ایسے پہنچے ہوئے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ سے کسی کام کے لیے کہہ دیں تو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے مجبور ہے، ماننی پڑتی ہے اللہ تعالیٰ کی ان کی الحمد للہ توبہ توبہ استغفر اللہ. یہاں تک لوگوں کا عقیدہ خراب ہے. یہ ہیں وہ شرکیاں باتیں جو بزرگوں کے مزارات پر ہوتی ہیں، تو یہ بھی شرک میں داخل ہے. یہ سب باتیں حرام ہیں اور ناجائز ہیں، تو ایک تو یہ شرک ہے بھائی، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے اور سب مسلمانوں کو اس سے بچنے کی توفیق دے. ایک اور شرک ہے، اس کو کہتے ہیں شرک خفی. شرک خفی کے معنی آتے ہیں پوشیدہ شرک، اور پوشیدہ شرک کہتے ہیں ریاکاری کو. کوئی آدمی کوئی نیک عمل مخلوق کو دکھانے کی نیت سے کرے. کوئی آدمی اس لیے نماز زیادہ پڑھے تاکہ لوگ اس کو عبادت گزار کہیں، خوب اچھی قرآت اس لیے کرے تاکہ اس کو شیخ القرآن کہیں، لچھے دار تقریر کرے تاکہ اس کو خطیب الخطبہ لوگ کہیں، ہر وقت ذکر کرتا رہتا ہے تاکہ لوگ کہیں بڑے ذاکر و شاکر آدمی، ذاکر و شاکر آدمی ہے بھائی. بہت ہی لوگوں کی خدمت کرتا ہے تاکہ خادم القوم کا لقب ملے. تو یہ دکھاوے کے لیے، نام روشن کرنے کے لیے قوم میں برادری میں نام ہو، تو اسے کہتے ہیں ریاکاری اور دکھاوا. یہ حرام ہے اور یہ شرک خفی ہے. ہر مسلمان کے ذمہ واجب ہے کہ جو عمل بھی کرے بس اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے. مخلوق کی تعریف چاہنے کے لیے، مخلوق کے دل میں اپنا اعتقاد پیدا کرنے کی نیت سے ہرگز نہیں کرے. اگر خیال بھی آئے تو اس خیال کو بس ہٹا دے اور اپنی نیت تازہ کر لے کہ بھئی یہ کام میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، چاہے صدقہ دے، چاہے خیرات دے، چاہے کوئی کام کرے، جو بھی نیک کام کرے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے. تو یہ ضروری ہے. تو مشرک کی دو قسمیں ہوں گی، شرک کی دو قسمیں ہوں گی، شرک جلی شرک خفی، دونوں سے بچے. پہلا یہ ہے. تو لہذا دیکھو ہمارے ماحول میں بھی ریاکاری کا جذبہ بہت پایا جاتا ہے. شادی بیاہ کے موقع پر جو اکثر لین دین ہوتا ہے نا، وہ دکھاوے کے لیے ہوتا ہے. ایسے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو بہت سے کام صرف قوم کو دکھانے کے لیے کیے جاتے ہیں، کیونکہ وہ برادری کے اندر، خاندان کے اندر ان کا رواج ہے. اور چونکہ رواج ہے لہذا اگر اس گناہ بھی ہوگا تو پھر بھی کریں گے، ناجائز ہونے کے باوجود کریں گے. جیسے اجتماعی قرآن خوانی ہمارے یہاں رائج ہے نہیں رائج ہے، تیجا رائج ہے یا نہیں رائج ہے، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ بھئی ہماری برادری میں اس کا رواج ہے، نہیں کریں گے تو لوگ ہمیں برا بھلا کہیں گے. یہ مخلوق کے لیے کرنا ہو گیا، یہ ریاکاری ہے دکھاوے کے لیے ہی، تو یہ ناجائز ہے. تو شادی بیاہ کے موقع پر اکثر لین دین جو ہوتا ہے وہ دکھاوے کے لیے ہوتا ہے. اور نیوتے کی رسم آپ نے سنی نہیں سنی؟ نیوتا بعض برادریوں کے اندر ہوتا ہے کہ شادی کے موقع پر پیسے لیتے ہیں اور دیتے ہیں، لیتے ہیں اور دیتے ہیں، ادلا بدلا ہوتا ہے اس کے اندر. اس میں سب نام و نمود اور دکھاوا، وہی لیا ہے تو دینا ہے، کھایا ہے تو کھلانا ہے. وہ اللہ کے واسطے کرنا نہیں ہوتا ہے، وہ تو اپنے قوم کو منہ دکھانے کے لیے ہوتا ہے. یہ سب ریاکاری کی باتیں ہیں ساری، یہ سب نام و نمود کی باتیں ہیں، اور یہ سب شرک کے اندر داخل ہیں. یاد رکھو شرک خفی کہتے ہیں. یہ ہمارے ماحول اور معاشرے میں یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. لہذا ریاکاری سے بچنا چاہیے، شرک جلی سے ہی بچنا چاہیے، شرک خفی سے ہی بچنا چاہیے. یہ پہلے آدمی کا ذکر ہو گیا. دیکھو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی انشاءاللہ آئندہ بیان کریں. دعا کریں. اللهم لك الحمد لا نفس ثناء عليك انت كما ثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نفس ثناء عليك انت كما ثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نفس ثناء عليك انت كما ثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد المبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. یا ارحم الراحمین, ہم سب کی, ہمارے والدین کی, ہمارے اہل و عیال اور سارے تمام حاضرین اور حاضرات کی, اور جہاں جہاں یہ بیان سنا جا رہا ہے تمام سننے والوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کی کامل و مکمل مغفرت فرما, بخشش فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا و جنت الفردوس عطا فرما, اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا و جنت الفردوس عطا فرما, اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما. یا اللہ ہمیں شرک جلی اور شرک خفی دونوں سے بچنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرما. ہمیں توحید خالص اور توکل صادق نصیب فرما. یا اللہ توحید خالص, اخلاص کامل اور توکل صادق نصیب فرما. یا اللہ ہمیں توحید خالص اور اخلاص کامل اور توکل صادق نصیب فرما. یا ارحم الراحمین, ہمیں اپنے مخلص اور فرما بردار بندوں میں شامل فرما. یا اللہ شب برات آنے والی ہے, یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما. یا اللہ اور ہمیں رمضان شریف کا مہینہ ضرور نصیب فرما. یا اللہ رمضان شریف کا مہینہ صحت کے ساتھ, عافیت کے ساتھ, اعمال صالحہ کی توفیق کے ساتھ نصیب فرما. یا اللہ رمضان شریف کا مہینہ اپنی ساری برکتوں کے ساتھ, ساری رحمتوں کے ساتھ, ساری مغفرتوں کے ساتھ, دوزخ سے آزادی کے ساتھ اور جنت کی نعمت ملنے کے ساتھ ہمیں نصیب فرما. ہماری اولاد و نسل کو نصیب فرما. یا اللہ ہمیں اس کے لیے ہمتن تیاری کی توفیق عطا فرما. شب برات کی بھی دولت نصیب فرما, ماہ مبارک بھی ہم کو نصیب فرما, اور ہمارے سارے گناہوں کو اپنی رحمت سے درگزر فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے, اپنے فضل سے زندگی کے ہر موڑ پر اپنی رحمت کا معاملہ فرما. ہمارے ساتھ زندگی کے ہر موڑ پر اپنی رحمت کا معاملہ فرما, درگزر کا معاملہ فرما. یا اللہ ہم پر اپنے غضب سے اپنی پناہ عطا فرما, اپنی ناراضگی سے اپنی پناہ عطا فرما. یا اللہ ہم سے آخرت میں کوئی حساب نہ لینا. یا اللہ ہم سے آخرت میں کسی بات کا کوئی سوال نہ فرمانا. بغیر حساب و کتاب کے اور بغیر کسی سوال و جواب کے معاف فرما دینا. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دینا. تمام بیماروں کو صحت کامل عطا فرما, تمام بیماروں کو صحت کامل عطا فرما. دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے بیمار ہیں, سبھی کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما. جن بیماروں نے دعا کے واسطے کہا ہے, جیسے منور صاحب بیمار ہیں, یا اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرما. اور یا اللہ اپنی رحمت سے اخت صفوان کو بھی صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ اخت سلمان کو بھی, صفوان کو بھی صحت کاملہ عطا فرما. اخت سلمان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. دارالعلوم کے اساتذہ, منتظمین, ملازمین, کارکنان, محبین, مخلصین, معاونین میں اور حاضرین اور ان کے گھر والوں میں جو جو بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. ہم سب کو تا زندگی غیب سے بلا مشقت اور بغیر پریشانی کے عزت و عافیت کے ساتھ خوب حلال اور طیب روزی عطا فرما. خوب حلال اور طیب روزی عطا فرما. ہم سب کی ساری نیک مرادیں پوری فرما. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں آپ سے مانگی ہیں سب ہمیں عطا فرما, سب ہمیں عطا فرما, سب ہمیں عطا فرما. اور جن چیزوں سے حضور نے یا اللہ آپ سے پناہ مانگی ہے, ہم سب کو, ہماری اولاد و نسل کو, ان سے اپنی پناہ کامل عطا فرما. ہر حال میں, ہر لمحہ, ہر آن دنیا اور آخرت میں عافیت کامل عطا فرما, عافیت کامل عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وعلی وصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.